جمعہ 8 اگست کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی جیٹ طیاروں کی عراقی شہر اربیل کے قریب داعش کے ٹھکانوں پر بمباری، کیا اس سے صورتحال سنبھل پائے گی؟
ایک مرتبہ وار میں داخل ہو گیا تو ایونٹس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی، ایونٹس کو کنٹرول کرنا دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انمیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ
تفصیل سے پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکہ نے عراق میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق فضائی بمباری اس توپ خانے پر کی گئی جو کرد فورسز کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، جو شمالی شہر اربیل کا دفاع کر رہی تھیں۔ اربیل میں امریکی سفارتی دفاتر اور اہلکار موجود ہیں۔ باراک اوباما نے گزشتہ روز ان حملوں کی منظوری دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ امریکہ اپنی فوجیں دوبارہ عراق نہیں بھیجے گا، لیکن اگر عسکریت پسندوں نے اربیل پر چڑھائی کی تو اسے روکا جائے گا۔ افغانستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا،
ISIL's campaign of terror.
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش نے معصوم لوگوں کے خلاف دہشت کی مہم شروع کی ہوئی ہے، ان لوگوں میں مسیحی اور یزیدی اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ پرتشدد کارروائیوں کے قتل عام کی شکل اختیار کرنے کا خدشہ ہے، اگر اب بھی کسی کو انتباہ کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے۔ پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے براہ راست مناظر میں شہر لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں پولیس اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور ان پر آنسو گیس پھینکی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں تحریک منہاج القرآن کا دفتر بھی واقع ہے، جہاں عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری اکثر قیام کرتے ہیں۔ طاہر القادری نے اپنے کارکنوں سے سڑکوں پر نکل آنے کی آج اپیل کی تھی، جس کے بعد پولیس نے وہاں جانے والے راستوں کو کنٹینرز رکھ کر بلاک کیا تھا۔ پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم مزدور انجمن کی رہنما اور پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی انگریزی کی نیوز ریڈر انیتا غلام علی کراچی میں 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز SMC اسکول سے کراچی سے بطور استاد کیا۔ انہیں تعلیم، ثقافت، سائنس، ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور کھیل کی وزیر بھی مقرر کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پر انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ افغانستان میں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے حریف اشرف غنی کے ساتھ قومی اتحاد کی حکومت بنانے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد گزشتہ 4 ماہ سے جاری بحران کا خاتمہ ہو گیا، جس میں دونوں امیدواروں نے انتخابات میں فتح کا اعلان کیا اور ایک دوسرے پر انتخابات کے دوران دھاندلی کرنے کا الزام عائد کیا۔ عبداللہ عبداللہ کہہ رہے ہیں، میں یہ بتاتے ہوئے بہت خوش ہوں کہ میری اور اشرف غنی کی ٹیم مل کر قومی اتحاد کی خاطر اہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اور لوگوں میں بہتر مستقبل کی امید جگانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مغربی افریقہ سے پھیلنے والی بیماری ایبولا کو صحت کی بین الاقوامی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وائرس کی شدت کے باعث اس کے ممکنہ نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ ظفر سید۔
یہ اعلان سوئٹزرلینڈ میں ماہرین کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔ اس برس مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے 930 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایبولا کے دیگر ملکوں میں پھیلنے کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وائرس کی مرض پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ایبولا وائرس متاثرہ شخص کی جسمانی رطوبتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پھیل سکتا ہے۔ اس سے ابتدا میں زکام جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بعد میں آنکھوں اور مسوڑوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔
فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک مسجد پر بمباری کی گئی ہے، جس میں 10 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بی بی سی کے نمائندوں کے مطابق اسرائیلی فوجی حملوں میں ٹینک اور گن بوٹس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کے فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صبح 8 بجے جنگ بندی ختم ہونے کے بعد حماس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے، جس میں سے 3 اسرائیل کے راکٹ روکنے والے نظام آئرن ڈوم نے مار گرائے، جبکہ بقیہ کھلے میدان میں جا گرے۔ حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج نے اسپتال اور امدادی ٹیموں پر جان بوجھ کر حملے کیے ہیں، جن کی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علم میں لائے بغیر USB ڈیوائس کے ذریعے آپ ہی کے کمپیوٹر سے آپ ہی کا ڈیٹا چرایا جا سکتا ہے؟ تفصیل سنیے معصومہ ملک سے۔
برلن میں مقیم سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کاسٹر نول اور جیکب لیل نے مظاہرہ کر کے دکھایا کہ کس طرح ایک یو ایس بی کے ذریعے کسی کمپیوٹر پر ایک کوڈ داخل کر کے وہاں سے ذاتی معلومات چرائی جا سکتی ہیں۔ دونوں ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے بچنے کا فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یو ایس بی کے معیار کو جانچنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے بنانے والے ادارے اس میں خود ساختہ سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایرانی جوہری سینٹریفیوجز پہ کیے جانے والے وائرس ٹکس نیٹ کے حملے کے بارے میں بھی یہی توقع ہے کہ وہ یو ایس بی اسٹک کے ذریعے ہوا تھا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کی تری ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
یو ایس جیٹس ہیو سٹرک ملٹنٹ پوزیشنز ان نارتھرن عراق، اٹس ا میجر پوٹینشل ٹرننگ پوائنٹ۔
اب سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی جیٹ طیاروں نے عراقی شہر اربیل میں داعش کے جنگجوؤں اور عسکری اساسوں پر بمباری کی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے عراق کے شمالی علاقے اربیل میں داعش کی آرٹلری کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کے جنگجو یہ آرٹلری کرد فورسز کے خلاف استعمال کر رہے تھے جو اربیل کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ خبر بی بی سی کے تقریباً ہر نیوز بلٹن کی شہ سرخی ہے، لیکن ان حملوں کی مزید تفصیل آنے میں شاید ابھی کچھ وقت لگے۔ فی الحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملے امریکی صدر باراک اوباما کی عراق کی صورتحال سے دور رہنے کی پالیسی میں واضح تبدیلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس خبر کا تجزیہ کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ان حالات پر جو بظاہر ان حملوں کا باعث بنے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا ہے معصومہ ملک نے۔
یہ عیسائی خاتون ان سینکڑوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو داعش سے بچنے کے لیے اربل کی کیتھیڈرل میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
ہم موصل سے 10 جون کو نکلے تھے جب شدت پسند وہاں داخل ہوئے، پھر ہم ہمدانیہ گئے جو کہ موصل میں عیسائی اکثریتی علاقہ ہے۔ آج داعش نے ہمیں یہاں بھی جا لیا اور ہمیں وہاں سے بھی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔
عراق میں عیسائی اقلیت کے سب سے بڑے قصبے قراقوش کے اسلامی شدت پسندوں کے کنٹرول میں آنے کے بعد وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں عیسائی ہنگامی نقل مکانی کر رہے ہیں۔ روا ایک عیسائی خاتون ہیں جنہیں اپنے بچوں اور ایک قریبی رشتہ دار کے ہمراہ جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ روا کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ اب ان کی منزل کہاں ہے اور وہ کہاں محفوظ ہوں گے۔ کہہ رہی ہیں،
اگر یہاں جنگجوؤں کے ساتھ رہتے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو یزیدی اقلیتوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ان کی عورتوں کو اٹھا لیا، ان کا ریپ کیا، وہ ان کو بیچ رہے ہیں، وہ ان کو چھین رہے ہیں خدا کے لیے، وہ انہیں بیچ رہے ہیں۔ ہم کون سی صدی میں رہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو وہ ہم عورتوں کو بھی اٹھا لیں گے، ہمیں بیچیں گے، ریپ کریں گے، اور وہ یہ بار بار کریں گے، وہ ہر بڑی چیز کریں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم عیسائی ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا غلط کیا ہے؟ ہم پرم لوگ ہیں۔
روا کا کہنا ہے کہ ان کے بوڑھے دادا دادی اور بہت سے دوسرے لوگ ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ روا نے اسلامی شدت پسندوں کی سرگرمیوں کو روکنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی عراق میں اسلامی ریاست کے حملوں کی مذمت کی ہے اور ساتھ ہی عالمی برادری سے عراقی حکومت کو اس خطرے سے نبٹنے میں مدد دینے کی اپیل کی ہے۔ سلامتی کونسل میں برطانوی سفیر مارک لیول کا کہنا ہے کہ اسلامی ریاست کی یہ قتل و غارت گری جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں،
سلامتی کونسل کے ممبران اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ صرف مذہبی یا سیاسی عقائد کی بنیاد پر عام شہریوں پر بڑے پیمانے پر کیے گئے منظم حملے انسانیت کے خلاف کیا جانے والا جرم بن سکتا ہے، اور وہ جو اس کے مرتکب ہیں ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے۔
صدر اوباما نے اسلامی ریاست کے جنگجوؤں کی اربل شہر کی جانب پیش قدمی پر ان کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندوں کے خوف سے یزیدی اقلیت کے لوگ قریبی پہاڑوں میں جا چکے ہیں. ان حالات میں اب امریکی مداخلت مکمل طور پر درست ہے اور اس کو عراقی حکومت کی حمایت بھی چاہیے. کہہ رہے ہیں
جب ہمارے پاس اس قتل و غارت کو روکنے کی صلاحیت بھی ہے تو یقیناً امریکہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا. ہم اقلیتوں کی اس نسل کشی کو روکنے کے لیے محتاط اور ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں.
عراق میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ترجمان ڈاکٹر مارسیو بابیلے نے پہاڑوں میں موجود لوگوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے
یہ لوگ 50,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یا چند ایک دیہاتوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور داعش کے وحشی اور جارے جنگجو میں گھرے ہوئے ہیں. وہاں پانی اور خوراک ملنے کے امکانات کم ہیں. یہ بالکل سنسان علاقہ ہے اور ان لوگوں تک امداد پہنچانے میں اقوام متحدہ کو کئی مشکلات درپیش ہیں.
بابیلے کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پہاڑوں میں فضا سے گرائی جانے والی خوراک اور پانی سے ان لوگوں کی حالت میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے، لیکن یہ امداد ابھی نہ کافی ہے. ان لوگوں تک خوراک، خیمے اور پانی لے کر پہنچنا بہت ضروری ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا تھا معصومہ ملک نے. امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ عراق میں ریاست اسلامیہ کے شدت پسندوں کی جانب سے امریکی مفادات کو خطرے کی صورت میں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا بات اتنی ہی سیدھی سادھی ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے بات کی امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشیر ڈاکٹر احسان احراری سے اور ان سے پوچھا کہ ایک عرصے بعد امریکہ کا عراق پر دوبارہ حملہ آور ہونا، اس کی وجہ؟
مذاکرہ کا فیصلہ امریکہ کا جو ہے ایک اسٹریٹجی پہ مشتمل ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے تو المالکی کے رجیم کو سیو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کردش ریجنل گورنمنٹ کو سیو کیا جائے. یہ دو گولز ہیں امریکن انٹروینشن کے.
اچھا، کچھ تفصیل ہمیں بتائیں گے اس کی؟
ہاں، تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے، امریکہ نے 300 اسپیشل فورسز کے لوگوں کو بھیجا تھا وہاں پہ المالکی کے گورنمنٹ کو سیو کرنے کے لیے، ان کو کچھ ٹریننگ دینے کے لیے. مگر ٹریننگ عراقی گورنمنٹ کی جو ہے، فوجیوں کی ٹریننگ اتنا جو ہے اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ 300 افراد اس کے لیے کام نہیں آئیں گے.
ٹھیک.
تو یہ سوچا جا رہا تھا واشنگٹن میں کہ اچھا اس کا جو ہے ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. اب جب آئیسس نے جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے فتح کرنا شروع کر دیا علاقے، اور خصوصاً پیشمرگہ جو ہے کردش پیشمرگہ بھی ان کے سامنے کوئی جو ہے ثابت قدم قوت ثابت نہیں ہو رہی ہے،
جی،
تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کو جو ہے لمیٹڈ انٹرویشن کرنا چاہیے.
اچھا،
مگر پرابلم یہ ہے لمیٹڈ انٹرویشن کے ساتھ، دیر از نو سچ تھنگ از لمیٹڈ انٹرویشن.
اچھا،
ایک مرتبہ وار میں داخل ہو گیا ایک ایکٹر، تو اس کو ایونٹس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی. ایونٹس کو کنٹرول کرنا دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اینیمیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ.
اور یہ تشویش امریکہ میں پائی جاتی ہے ان کے اس فیصلے کے اوپر؟
بالکل ہے تشویش، بہت اس وقت سے ہی کہ دیکھیے پریزیڈنٹ اوباما جو الیکشن لڑے تھے 2008 میں، انہوں نے عراقی وار کو ڈم وار کہا تھا.
ٹھیک.
اور افغان وار کو انہوں نے اسمارٹ وار کہا تھا. اب پھر سے وہ ری انٹری ہو رہی ہے، تو ہی از ری انٹرنگ انٹو اے ڈم وار. تو اس کو کس طرح سے اس کا کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کریں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے ان کے سامنے.
اچھا، تھوڑا سا کچھ فرق یہ نظر آتا ہے کہ اس دفعہ وہ براہ راست بغداد کے ذریعے نہیں لیکن اربل کے ذریعے عراق کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. تو کیا اس کے اندر کوئی ایسا اشارہ ہے کہ امریکہ عراق کی مبینہ تقسیم کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے؟
یہ امریکہ کے بس کی بات نہیں رہی ہے.
اچھا،
ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب اس کا اس آئرونیکلی اس مسئلے کا فیصلہ جو ہے کرڈز کے ہاتھوں میں ہے. اگر ان کی فوجوں نے کوئی اچھا پرفارمنس دیا وہاں پہ آئیسس کے خلاف، تو پھر جو ہے انڈیپینڈنٹ کردستان از اے ریالٹی.
اچھا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کدھر ویئر از المالکی از گورنمنٹ، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے پیش آئیں گے وہ آئیسس کے ساتھ. اور ایسا مان رہا ہے کہ وہ المالکی گورنمنٹ اسٹاپ ایگزٹنگ، اسٹاپ آپریٹنگ. تو یہ بہت بڑی تشویشناک چیز ہے امریکہ کے لیے.
بالکل. ایک اور چیز میں جو سمجھنا چاہوں گا یہاں پر ڈاکٹر احرانی، وہ یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ شام سیریا میں امریکہ کو داعش سے اتنی مخالفت نہیں ہے جتنی عراق میں ہے، ایسا کیوں؟
وہ اس لیے کہ اگر داعش وہاں جیت گئی تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ پھر امریکن انٹرونشن اگر لمیٹڈ انٹرونشن ہوگا اور ان کو جو ہے داعش کو ڈیفیٹ کر دی جائے گی. اس میں جو ہے اس میں ہم سب کو لاجک ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اس میں اس وجہ سے کہ امریکہ کی پالیسی سیریا کے تعلق سے بہت ہی لاجیکل رہی. ہم ہمیشہ سے اس سالوں سے ریلکٹنٹ رہے کہ اس سیریا کے اوپر حملہ کریں, اس میں کس طرح سے ان کو ویپنس پہنچائے, انسرجنٹ کون سے انسرجنٹ اچھے انسرجنٹس ہیں اور کون سے انسرجنٹ خراب انسرجنٹس ہیں, یہ ہمارے پاس کوئی ہم کو اس کی اطلاع نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ڈیلیما پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے ہے. کم از کم عراق کے معاملے میں یہ ہے برعکس اس کے کہ عراق کے معاملے میں کردش فورسز گڈ گائز, یہ اچھی لوگ ہیں یہ لوگ, اور تو ان کی مدد کی جائے فی الحال, اس کے بعد پھر غور کیا جائے گا کیا ہوتا ہے اگلا مسئلہ.
تو یہی سمجھا جائے ڈاکٹر احراری کہ آنے والے وقتوں میں امریکہ سیریا کے اندر شام کے اندر داعش کو نسبتاً برداشت کرنے کو تیار نظر آئے گا, جبکہ عراق میں ان کی مخالفت میں کوئی باقاعدہ کارروائی کرے گا.
بالکل, اس وقت بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے. اس وقت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ داعش کا کچھ ہے امریکہ, اس داعش کے تعلق سے سیریا میں امریکہ کوئی اتنا پریشان نہیں ہے. اس وقت یہ سیرین جو ہے فوجیں, ایرانین فوجیں بہت اچھی طرح سے پیش آ رہی ہیں, ان کے ساتھ کافی جنگ لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, مگر عراق میں اس کے برعکس المالی کی گورنمنٹ کی فوجیں بالکل بیکار ہیں, وہ غربی فوجیں ہیں بالکل ان کی, اور کرد کی فوجیں پیشمرگا جو بہت کہا جاتا تھا کہ بہت جنگجو ہیں, بہت بہادر ہیں, ان کی بہادری ان کی دم سے نکل گئی. ایسا معلوم ہے کہ ان کی بہادری ہے ہی نہیں, ڈڈ ناٹ ایگزسٹ.
امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشیر ڈاکٹر احسان احراری. اور اب رخ کرتے ہیں ایک اور میدان جنگ کا. تین دن کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے, جبکہ مصر میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں خالد کرامر.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کی جانب سے راکٹ حملے نہیں رکتے تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. اسرائیلی حکام کے مطابق انہوں نے عارضی جنگ بندی ختم ہونے پر حماس کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹوں کے بعد ہی جوابی کارروائی کی. اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی طرف سے تازہ راکٹ حملے ناقابل برداشت ہیں اور انہوں نے اسے کم نظری سے تعبیر کیا. فوجی حکام کے مطابق مقامی وقت صبح 8 بجے جنگ بندی ختم ہونے کے بعد حماس کی طرف سے اسرائیل پر 35 راکٹ داغے گئے, جس میں سے اسرائیل کے راکٹ روکنے والے نظام آئرن ڈوم نے 3 مار گرائے, جبکہ بقیہ کھلے میدان میں جا گرے. حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف فلسطینی حکام کے مطابق تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں ایک مسجد پر بمباری کی گئی, جس سے ایک 10 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا. بی بی سی کے نمائندوں کے مطابق اسرائیلی فوج حملوں میں ٹینکوں کا بھی استعمال کر رہی ہے. جمعرات کو انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ہسپتال اور امدادی ٹیموں پر کیے گئے حملے جان بوجھ کر کیے گئے ہیں اور ان کی تفتیش ہونی چاہیے.
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے خالد کرامت کی زبانی سنی. غزہ کی یہ جنگ جہاں سینکڑوں خاندانوں کے لیے تباہی کا باعث بنی ہے, وہیں برطانیہ میں بھی نہ صرف حکمران جماعت میں بلکہ وزارتی سطح پر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی یا اسلحہ بنانے میں تعاون جاری رکھنا چاہیے یا اس پالیسی پر نظر ثانی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب کے ساتھ ایک انٹرویو میں برطانوی وزیر برائے کمیونٹیز اور ایوان عمرہ یا ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ طارق احمد نے اس کا اعتراف کیا ہے. لارڈ طارق احمد سے عادل شاہ زیب کا پہلا سوال غزہ پر اپنی جماعت سے اختلاف کے بعد مستعفی ہونے والی بارنس سعیدہ وارسی کے بارے میں تھا.
لیکن پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا, بارنس وارسی کی ذاتی طور پہ بھی ایک کالیگ کے حیثیت سے بھی ان کی بے شمار بے انتہاشا خدمات ہیں اس ملک کے لیے اور دنیا بھر کے بہت ایسے خدمات ہیں اس رنگ میں. اس رنگ میں ان کی استعفی دینا ہماری حکومتی نظریے سے بھی اور باقی ممالک کے لیے بھی ایک بڑا افسوس والی بات تھی. مگر بہرحال ہر انسان کو اپنا سوچنا ہے کہ کس طرح سے, اور ایک وزیر خارجہ کے رول کے ادا کرتی ہوئی انہوں نے غزہ کو بڑے نزدیک طریقے سے دیکھا تھا, تو ان نے جو استعفیٰ دیا ہے میں سمجھتا ہوں, میں نے ان سے یہ بات کی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اگر آپ اصل بدل لانا چاہتے ہیں تو آپ کو میز کے ارد گرد بیٹھ کے ہی اصل بدل آتی ہے. تو اگر آپ اس میز کو چھوڑ دیں, جو بھی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ پھر بات کی, وہ کہتے ہیں ایڈوکیسی ختم ہو جاتی ہے. اس بات کو آگے بڑھانے والا کون رہتا ہے؟ ان کا رول اور اچھا ادا ہو سکتا تھا اگر وہ میز کے ارد گرد بیٹھ کے یہ ان کے ویوز تھے جس کے اوپر اکثر لوگ باقی لوگ بھی اتفاق رکھتے تھے.
یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو غزہ پالیسی کو ناقابل دفاع قرار دیا, شاید آپ بھی اسے ناقابل دفاع قرار دیتے ہیں, لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر کابینہ کے اندر رہتے ہوئے اس کے بارے میں کام کیا جائے, پالیسی میں چینجز لائے.
دیکھیں آپ بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں, جب آپ کا کوئی اختلاف ہو یا اگر آپ کی سوچ کچھ اور ہو یا اگر آپ کا نظریہ کچھ اور ہو, آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو آپ اٹھ کے ہی چلے جائیں ناراض ہو کے اور کہیں کہ یہ بات کوئی میری سن رہا ہی نہیں, مگر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہیں یہ میرے اصول ہیں, یہ میری سوچ ہے, اس کی طرح میں دوسروں کی توجہ کیسے دلواؤں اور بدل کیسے لاؤں, اور میرا نظریہ یہ ہے, اگر اصل بدل لانی ہے اور بدل آ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری اپنی حکومت کے کچھ کہنے سے جو ابھی حالات ہوئے ہیں غزہ میں, اگر آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ بدل آ رہی ہے, ہستہ آ رہی ہے اور بہت عرصے سے آنی چاہیے, اور ہماری کثرت سے یہ بات ہے اور دلی خواہش ہے ہر حکومت کے فرد کی کہ اسرائیل اور پیلسطین کے درمیان ایک اس کا یہ جو پورا ایک جو ہے یہ غزہ کا آج ہوا ہے, یہ 2009 میں بھی ہوا تھا, کہ اس کا ایسا حل ڈھونڈا جائے کہ جو 2009 میں ہوا ہے جو اب ہوا ہے اس کو پھر سے کبھی نہ ہو.
لارڈ صاحب آپ نے اسرائیل کو جو ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں برطانیہ سے, وہ آپ نے بریفلی اس پہ بات کی, کتنے چانسز اس کے ہیں کہ اسرائیل کو برطانوی ہتھیاروں کے جو ترسیل ہے اس پہ پابندی لگ جائے گی؟
دیکھیں یہ اس وقت ڈسکشنز جاری ہیں, ریویو ہو رہی ہیں, جہاں تک میرے اپنے علم میں فزیکلی اگر آپ کہیں اس وقت کوئی میرے ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسے کوئی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, اور مگر ہمارے جو ڈپارٹمنٹ جو اس کا ہیں بزنس انوویشنز اینڈ سکلز, وہ اس وقت اس پہ پھر سے توجہ دے رہی ہیں کہ ہم اس لائسنسز ایشو کو دیکھیں اور اس کے اوپر اگر کچھ تبدیلی آتی ہیں, مگر وہ اس وقت ڈسکشنز جاری ہیں, اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں ایک لائیو ڈسکشنز ہیں اس موضوع کے اوپر.
لارڈ طارق احمد بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عادل شاہزیب سے. اور اب آج کی ایک اور بڑی خبر, آج کابل میں افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنے کے لیے صدارتی امیدواروں نے ایک قومی اتحاد حکومت بنانے پر اتفاق کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور.
ایک مہینے کے اندر اندر امریکی وزیر خارجہ کے دو بار افغانستان آنے کے نتیجے میں یہ حل سامنے آیا کہ آخر کار افغان صدارتی انتخابات کے امیدواروں نے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والے تعطل کو حل کرنے کے لیے قومی اتحاد حکومت کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا,
امروز ما یک اعلامی مشترک را به امضا رساندیم که در او اعلامی مشترک مبنای کار
آج ہم ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں مستقبل میں ہمارے مشترکہ کام کرنے کے مسائل واضح ہوا ہے. دونوں ٹیموں کے مقاصد اور اہداف مستقبل کے حوالے سے اس معاہدے میں درج ہوئی ہے. یہ بات بے قابل ذکر ہے کہ مستقبل میں مشترکہ کام کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد دونوں امیدواروں نے انتخابات میں اپنی اپنی فتح کا اعلان کیا تھا, اور ساتھ ہی ایک دوسرے پر انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزام عائد کرتے رہتے تھے. لیکن آج اشرف غنی احمد زئی نے کہا,
دوران بحثای اختلافی ختم شده.
اشرف غنی کہہ رہے تھے اختلافی بحث و مباحثے کا وقت اب گزر چکا ہے, آج سے ایک بہت بڑی قدم ہمارے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اٹھایا جائے گا, اور کل سے ہمارے مشترکہ ٹیم عملی پروگراموں پر جس میں لوگوں کی دسترخوان, سیکیورٹی اور ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے اس پر کام شروع کریں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو دونوں افغان صدارتی امیدواروں کے ساتھ موجود تھا نے کہا کہ نیٹو ممالک نئے افغان حکومت کا استقبال کرے گی.
I want to make clear that this agreement respects the Afghan constitution
یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ افغانستان کے آئین کا احترام کرتا ہے جس کی امریکہ حمایت کرتی ہے. اس معاہدے کی بنیاد پر پارلیمانی سسٹم نہیں بنے گی, صدر اور حکومت کے رول میں تبدیلی نہیں آئے گی, صرف ایک چیف ایگزیکٹو کا پوسٹ بنایا جائے گا تاکہ حکومت میں مؤثر کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں. نیٹو ممبر ممالک کا توقع ہے کہ سپٹمبر میں ہونے والے نیٹو کانفرنس میں صدر حامد کرزئی کے جانشین کی قومی اتحاد حکومت کی لقب سے استقبال کرے گی. زیادہ تر افغانوں کا توقع ہے کہ اس معاہدے کے بعد گزشتہ چند ماہ سے صدارتی انتخابات کے حوالے سے جاری بحران کا خاتمہ ہوگا. سعید انور, بی بی سی, کابل.
اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک فیچر شائع ہوا ہے. عنوان ہے, غزہ میں کون اور کہاں مارا گیا. موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سوا ناز کی زبانی.
گال میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 252 رنز بنائے ہیں. بارش کی وجہ سے آج کے دن کا مزید کھیل نہیں ہو سکا. سری لنکن اننگز کی خاص بات کمار سنگاکارا کی سینچری ہے. انہوں نے 102 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. یہ ان کی 37ویں ٹیسٹ سینچری ہے. اس سے قبل پاکستان کی پہلی اننگز میں بنائے گئے 451 رنز کے تعاقب میں سری لنکا نے 99 رنز اور 1 وکٹ کے نقصان پر آج اپنی اننگز دوبارہ شروع کی تو محمد طلحہ نے کشال سلوا کی وکٹ حاصل کی. اس طرح وہ سری لنکا کے 120 رنز کی پارٹنرشپ ختم کرنے میں کامیاب رہے. ادھر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی پہلی اننگز جاری ہے. بھارت کی جانب سے بھونیشور کمار نے 1 اور ورون نے 2 وکٹیں حاصل کر لی ہیں. ٹینس میں راجرز کپ کے تیسرے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کرنے والے رچرڈ گیس کے پیٹ میں تکلیف کے باعث کھیل جاری نہیں رکھ سکیں گے. اسی بنا پر اب کوارٹر فائنل میں اینٹی مری جو ول فریڈ سونگا کے مد مقابل ہوں گے. ادھر راجرز کپ کے ہی تیسرے راؤنڈ میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن کو بیلروس کی وکٹوریا آزارانکا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. آسٹریلین فٹ بال کے 5 سابقہ کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزام میں کیس کی سماعت آج ہوگی, جن پر آسٹریلیا, سربیا, البانیا اور چیچنیا سے سپورٹر سے 2004 سے لے کر اکتوبر 2011 تک ہونے والی 18 ڈومیسٹک لیگز میں سٹے بازی کا الزام ہے, جس کے عوض انہوں نے سٹے بازوں سے فی میچ 7,000 سے 25,000 یوروز وصول کیے. لیورپول کے سابقہ اسٹرائکر لوئس سوارز پر فیفا ورلڈ کپ کے دوران اٹلی کے کھلاڑی کو کندھے پر کاٹنے کے الزام میں فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی جانب سے عائد کردہ کھیل پر پابندی کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی.
ایسی تو کئی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستانی غیر قانونی طور پر کسی دوسرے ملک چلے گئے, پکڑے گئے اور انہیں اپنے ملک واپس بھیج دیا گیا. لیکن آج کل پاکستانی کچھوؤں کو اپنے ملک واپس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کہانی میں بہت دلچسپی لی جا رہی ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا. اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عراق میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. یہ بمباری اس توپ خانے پر کی گئی ہے جو کرد فورسز کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا, جو شمالی شہر اربیل کا دفاع کر رہی تھی. افغانستان میں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے حریف اشرف غنی کے ساتھ قومی اتحاد کی حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں ایک مسجد پر بمباری کی گئی ہے جس میں ایک 10 سالہ بچہ ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے مغربی افریقہ سے پھیلنے والی بیماری ایبولا کو صحت کی بین الاقوامی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے, اور نیپال کی حکومت نے پہاڑوں پر لے جانے والے شیرپا گائیڈز کی انشورنس پیکج میں اضافے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہماری آج کی بڑی خبر عراق سے متعلق تھی, جہاں اربیل میں ریاست اسلامیہ یا داعش کی آرٹلری پر امریکہ نے بمباری کی ہے. امریکی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکی جیٹ طیاروں نے عراق کے شمالی شہر اربیل میں ریاست اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کی آرٹلری پر بمباری کی. اس کی تفصیل آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں. اور اب ایک اور بڑی اہم خبر ایبولا سے متعلق. اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم عالمی ادارہ صحت نے مغربی افریقہ سے پھیلنے والی بیماری ایبولا کو صحت کی بین الاقوامی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی.
یہ اعلان سوئٹزرلینڈ میں ماہرین کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کیا گیا ہے. اس برس مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے 930 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس بیماری کے دیگر ممالک میں پھیلنے کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وائرس کے مرض پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایبولا کے بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے بھرپور رد عمل ضروری ہے. ایبولا وائرس متاثرہ شخص کے جسمانی رطوبتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پھیل سکتا ہے. اس سے ابتدا میں زکام جیسی علامت ظاہر ہوتی ہیں اور بعد میں آنکھوں اور مسوڑوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. جسم کے اندر خون جاری ہو جانے سے اعضا متاثر ہو جاتے ہیں. وائرس سے متاثرہ 90% تک لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس مرض کی علامت میں بخار, خون آنا اور مرکزی اعصابی نظام تباہ ہونا شامل ہے. مرض میں شرح اموات 99% تک پہنچ سکتی ہے, تاہم اس وقت یہ 55% پر ہے. مرض کی علامت 2 سے 21 دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. اس مرض کے علاج کے لیے نہ ہی کوئی ویکسین دریافت ہو سکی ہے اور نہ ہی کوئی علاج. یہ وائرس قدرتی طور پر چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے.
ایبولا پر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے غزنفر حیدر سے سنی. یہ ایبولا ہے کیا اور اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی ہانیہ علی نے برطانیہ میں بازلٹن ہسپتال سے منسلک ڈاکٹر محمد عامر نفیس سے بات کی.
ایبولا جو ہے اس سے وائرل انفیکشن, اور یہ جو وائرس ہے اس کا یہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے. یہ جنرلی جو وائرس ہیں وہ جیسے ہی اپنی سراؤنڈنگ سے باہر آتے ہیں ڈرائی انوائرمنٹ میں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, مگر یہ ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے. اس کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. دیٹ اس کی وجہ سے یہ بڑا خطرناک ہے.
تو یہ کہاں سے شروع ہوا وائرس؟
یہ سب سے پہلے جو ہے 1976 میں زائر ایک ملک تھا جس کا اب نام اس کا چینج ہو گیا, کانگو ہو گیا. وہاں پر ریور ایبولا کے پاس یہ پہلی دفعہ اس کا انفیکشن دریافت ہوا تھا. اسی کی وجہ سے اس وائرس کا نام ایبولا وائرس پڑ گیا ہے.
اچھا, تو یہ بتائیں کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موذی بیماریاں جنہیں کہتے ہیں, اس میں ایبولا کا اتنا خطرہ کیوں ہے؟
ایبولا کا خطرہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے ہمارا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے, ہاتھ ملانا, کیونکہ ہاتھ میں پسینہ آ جائے تو یہ جو باڈی فلوئڈز ہیں ان سے لگ جاتا ایک دم سے. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کیونکہ وہ کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے, اگر کسی کے کٹ لگ گیا اور کپڑے پہ خون لگ گیا وہ تو اس خون کے اندر وہ جو ہے کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے. تو کئی ہفتے تک وہ دوسرے کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے. اور انفیکشن اس کا بہت موذی ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ جو اس سے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 90% کہتے ہیں لوگ جو ہے اس میں مبتلا جو ہوتے ہیں وہ فیٹل ہو جاتا ہے. اس دفعہ جو 2014 میں جو آؤٹ بریک ہوئی ہے ویسٹ افریقہ میں, اس میں جو مرنے والے وہ 60% لوگ ہیں. تو سب سے زیادہ خطرناک ہوئی ہے اس ہسٹری میں, سب سے زیادہ ہے, 900 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں وہاں.
تو کیا یہ افریقی ممالک کی صرف بیماری ہے یا دنیا میں کہیں بھی پھیل سکتی ہے؟
اب تو دنیا اتنی سمٹ گئی ہے ٹریول کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسرے لوگ زیادہ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل سکتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, کیا پاکستان میں اس کا کوئی خطرہ ہے پھیلنے کا؟
فی الحال تو خطرہ نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر جو 4-5 افریقن کنٹریز ہیں, جیسے میں نے کہا ایک تو کانگو ہے, دوسرا لائبیریا ہے, نائجیریا ہے اور سیرا لیون ہے, یہ 4-5 کنٹریز ہیں جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ آؤٹ بریک ہیں. ویسے تو یہ کہ دو امریکن جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو بھی یہ بیماری لگی, اور ایک اسپینش پریس تھا جس کو یہ بیماری لگی, جو وہ واپس اسپین لے گئے علاج کے لیے. تو وہ ٹریول اتنا زیادہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کہ یہ لگ سکتی ہے. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ان جو مسلمان لوگ ان ملکوں سے آ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے, جب تک یہ اس بیماری کو جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں لیا جا سکتا.
تو ایبولا کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟
تشخیص اس بلڈ ٹیسٹ سے ہوتی ہے.
اچھا,
اور
سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟
سمپٹمز اس کے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے سمپٹمز کسی بھی اور وائرل انفیکشن کی طرح ہو سکتے ہیں, جیسے کہ نزلہ زکام کھانسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, ڈائریا بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کے بعد کی جو اسٹیج ہے وہ ڈفرینٹ ہے باقی بیماریوں سے, کہ اس سے خون کی بیماری ہو جاتی ہے, کہ خون کی الٹی ہو سکتی ہے, گمز میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے, آنکھوں میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے اس کو باقی بیماریوں سے. شروع کے جو 2-4 جو دن کے سمٹمز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
بلڈ ٹیسٹ کیا ہے؟
علاج اس کا کوئی نہیں اس وقت تک, ابھی کوئی ویکسین ڈیولپ نہیں کر سکا کوئی کہ جس کا اس کا مؤثر علاج ہو سکے. ابھی صرف ایکسپیریمنٹل بیسس پہ پچھلے ہفتے 31 جولائی کو وہ جو 2 امریکن بیمار ہیں جن کو واپس امریکہ لے گئے ہیں, ان کو ایکسپریمنٹل ٹریٹمنٹ دیا ہے, مگر جس کے رزلٹ تھوڑے سے بہتر ہیں, مگر اس کا ابھی تک حتمی علاج کوئی دریافت نہیں ہو سکا ہے. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ موذی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک.
تو دنیا میں اس وقت کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں؟
حفاظتی تدابیر یہی ہیں کہ جو جہاں ہے وہ وہاں رہے. لائبیریا اور سیرا لیون نے اپنے جو بارڈرز ہیں وہ بند کر دیے ہیں, برٹش ایئر ویز اور دوسری جو بڑی ایئر لائنز ہیں وہ ان ملکوں میں فلائی نہیں کر رہی, تاکہ وہ پیسنجرز کی جو ٹریول ہے اس کو روکا جا سکے, لوگ ادھر سے ادھر نہ جا سکیں. تو اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تو جو ہے اٹ وڈ بی گڈ کہ وہ کسی طرح سے وہ کنٹین ہو جائے یہ ڈیزیز. WHO کی کانفرنس ایک جنیوا میں ہونے والی ہے, وہاں ایکسپرٹس یہ ڈیسائڈ کریں گے کہ اس کو گلوبل آؤٹ بریک کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے یا نہیں. اگر اس کو گلوبل آؤٹ بریک کا درجہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ جتنے ملک ہیں اس میں صرف اور صرف امپورٹنٹ کام سے, خاص کام سے لوگ آ جا سکیں گے, ورنہ وہ سب جو ہے وہ آمد رفت رک جائے گی ان ملکوں میں.
آج کی دنیا اور آج کے وقت کی ایک لا علاج بیماری ایبولا. بازرٹن ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عامر نفیس بات کر رہے تھے ہماری ساتھی ہنیانی سے. اور اب آج کے پاکستان کی بڑی خبر. عمران خان کی تحریک انصاف کو پاکستان کے یوم آزادی پر احتجاج سے روکنے کے لیے حکومت نے ان کے مطالبات پر غور شروع کر دیا ہے. جماعت اسلامی سمیت کئی دوسری سیاسی جماعتیں بھی حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے انتظامی فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے آصف فاروقی کی رپورٹ.
حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس بالواسطہ مذاکراتی عمل میں شامل جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے آج وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے مطالبات حکومت تک پہنچا دیے ہیں اور اب وہ حکومت کا موقف معلوم کر رہے ہیں.
ابھی تو وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے ہمیں اپنے موقف سے آگاہی دے دی ہے اور جس ترتیب سے ہم نے ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اسی ترتیب کے ساتھ ہم ان قائدین کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے، انہیں اعتماد میں لیں گے۔
لیاقت بلوچ نے صحافیوں کے اصرار کے باوجود عمران خان کے مطالبات یا حکومت کے جواب کی تفصیل بتانے سے انکار کیا۔
میرا خیال ہے جی کہ یہ کسوٹی کے سوالات ہیں نا جی، آپ بھی 100 سوال کر لیں، ہم بھی اندر کی نہیں بتائیں گے۔
عمران خان نے گزشتہ برس عام انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف 14 اگست کو آزادی مارچ کے نام سے اسلام آباد کی جانب جلوس لے جانے اور وہاں دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان نے وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے اور وسط مدتی انتخابات کروانے کا اعلانیہ مطالبہ بھی کیا ہے۔ تاہم تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ثالثی کرنے والے بعض سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو مطالبات ان کے ذریعے حکومت تک پہنچائے ہیں ان میں استعفے یا نئے انتخابات پر زور نہیں دیا۔ عمران خان نے بھی آج شام اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں حکومت کے لیے مطالبات پیش کیے۔
پاکستان کا الیکٹرل سسٹم ٹھیک کیا جائے، جنہوں نے 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کی تھی ان کا احتساب کیا جائے اور ان کو ہم بتائیں گے کون کون سے ایریاز میں تھے۔
نواز شریف کابینہ کے رکن وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے آج ایک بیان میں کہا کہ حکومت عمران خان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے حکومت کی جانب سے تجاویز دی ہیں تاکہ یہ معاملہ بخیر و خوبی حل ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت عمران خان کو 14 اگست کے روز اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دے گی۔ تاہم تحریک انصاف کے سربراہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت اجازت دے یا نہ دے، 14 اگست کو لانگ مارچ ضرور ہوگا۔
جو مرضی اخباروں میں آپ پڑھیں، مارچ ہوگی، 14 کو ادھر اسلام آباد میں آ کے فیصلہ ہوگا، ڈیمانڈز اپنی پیش کریں گے، کوئی بھی ہماری ڈیمانڈ آئین کے باہر نہیں ہوگی، کوئی غیر قانونی نہیں ہوگی، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری ہماری ڈیمانڈز ہوں گی اور ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنا۔
عمران خان کے ساتھ ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں حکومت نے ان کے مارچ کو روکنے کے لیے صوبہ پنجاب اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو حکمت عملی بنانے کا حکم دیا ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ایک اور خبر جس میں ہمارے قارئین بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چین کے مذہبی امور کے محکمے کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ وہ ملک میں عیسائیت کے فروغ کی حمایت کرتے ہیں اور ایک ایسا چینی عیسائی مذہب قائم کر سکتے ہیں جو ملکی ثقافت اور سوشلسٹ اقدار سے مطابقت رکھتا ہو۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری یہ رپورٹ خوب پڑھی جا رہی ہے، موقع ملے تو اسے ضرور دیکھے گا۔ اور ہماری اگلی خبر کا تعلق بھی چین سے ہی ہے، کیونکہ چین کی حکومت 200 کے قریب میٹھے پانی کے کچھووں کو پاکستان لوٹانے والی ہے۔ یہ کچھوے صوبہ سندھ سے سمگل کیے گئے تھے۔ تفصیل سنیے ریاض سہیل سے۔
محکمہ جنگلی حیات کے چیف کنزرویٹر جاوید مہر نے بی بی سی کو بتایا کہ رواں سال جولائی میں چین کے سرحدی شہر کاشگر میں ایک ڈرائیور نے اپنی چینی حکام کو بتایا تھا کہ اس کی گاڑی میں کوئی مشکوک سامان موجود ہے، جس کی تلاشی کے دوران میٹھے پانی کے 200 کے قریب کچھوے زندہ حالت میں برامد کیے گئے۔ اس برامدگی کے بعد چینی حکام نے ایک چینی شہری سمیت 2 پاکستانی شہریوں کو بھی گرفتار کر لیا۔
ایک قانون ہے جس کو سائٹیز بولتے ہیں، کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ آف انڈینجرڈ اسپیشیز آف وائلڈ فلورا اینڈ فانا۔ تو اس وقت وہ سمگلرز تو چائنیز اتھارٹیز کے قبضے میں ہیں، لیکن قانون کے مطابق جو وائلڈ لائف اس قسم کی سمگلنگ میں انوالو ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے اپنے آبائی گھر میں چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت فارمیلٹیز وہ جو ہیں، کیونکہ یہ 2 انٹرنیشنل بارڈرس اور 2 کنٹریز کے درمیان ایک معاملہ ہے، تو وہ فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں اس طرف سے بھی اور یہاں سے بھی، تو انقریب انشاءاللہ ان اے ویکس ٹائم اس کو یہاں لا کے دریائے سندھ کے پانیوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔
محکمہ جنگلی حیات کے مطابق یہ کچھوے ماحول کے بقا کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے IUCN کی معدوم ہونے والی حیات کی سرخ فہرست میں بھی شامل ہیں اور چین میں بھی یہ پہلی کیٹیگری میں موجود ہیں۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث کئی روز یہ معاملہ زیر التوا رہا، بالآخر سندھ حکومت نے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے اور اب 18 سے 20 اگست کے دوران یہ کچھوے خنجراب کے مقام پر سندھ حکومت کے حوالے کیے جائیں گے۔ محکمہ جنگلی حیات یا کسی غیر سرکاری ادارے کے پاس پاکستان میں موجود میٹھے پانی کے کچھووں کی درست تعداد تو موجود نہیں، تاہم جاوید میر کا کہنا ہے کہ انڈس ریور سسٹم میں کسی زمانے میں ان کچھووں کی بہتات ہوتی تھی لیکن اب یہ معدوم ہو رہے ہیں۔
اس کے کئی کازز ہیں، ایک تو اس کا غیر قانونی جس طرح سے شکار ہو گیا، یا انڈس واٹر سسٹمز میں پولیوشنز آ گئیں، شہروں کے جو ویسٹ اس میں داخل ہو رہے ہیں، کئی سارے ریزیڈیوز جو ہیں وہ اس میں بغیر کسی ڈیو کنسیڈریشن ٹو اٹس پیورٹی کو وہ ایک مینٹین رکھنے کے لیے لیک آف نالج کی وجہ سے لوگ انڈس واٹر کو پولیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیر آر سو مینی کازز کے اس کی نسل ڈے بائی ڈے اٹس گیٹنگ ڈگریز ہے، اور دیر آر چانسز کے ایک زمانہ آئے کہ آنے والی نسلوں کو اس کا یہ دیکھنے کو چیزیں نہ ملیں۔ تو اس
محکمہ جنگلی حیات کے چیف کنزرویٹر جاوید مہر کے مطابق عام طور پر اس کچھوے کا گوشت بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں زندہ کچھوے اسمگل کیے گئے، بقول ان کے بندرگاہوں اور ایئرپورٹ پر آگاہی کی مہم کی وجہ سے اب وہاں سے اسمگلنگ دشوار ہو چکی ہے، اس لیے اب زمینی راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستانی کچھوے اور چین کی کاوشیں، اس کے بعد ہمارا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے ابھی آنے کو ہے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
پاکستان کی سرحدی فوج پنجاب رینجرز نے دو روز پہلے سیالکوٹ میں پاکستان کی سرحد عبور کرنے والے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوان کو انڈین حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ لاہور سے شمالہ جعفری کی رپورٹ۔
بھارتی فوجی ستیاشیل یادو کا تعلق انڈین بی ایس ایف کی 33 بٹالین کی چارلی کمپنی سے ہے۔ دو روز پہلے انہیں بجوات سیکٹر سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کی کشتی بے قابو ہو کر پاکستانی سرحد میں داخل ہو گئی۔ ستیا شیتل یادو نے حوالگی سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں تیرنا نہیں آتا، لیکن انہوں نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی، اس لیے انہوں نے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کوشش کے دوران پاکستان رینجرز نے انہیں دیکھ لیا اور پانی سے نکالا۔
میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہوا، بہت اچھی طرح سے رکھا، جتنا میں سوچتا نہیں تھا اس سے زیادہ اچھی طرح سے میں رکھا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں جیسا پہلے تھا اس سے بالکل ویسے ہی ہوں، بالکل فٹ ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اور میں آج اپنے بچوں سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔
فوجی کی حراست کے بعد انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے درمیان فلیگ میٹنگ ہوئی، جس میں پاکستانی حکام نے بی ایس ایف اہلکار کو جلد رہا کرنے کا اندیا دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ستیہ شیتل یادو دریائے چناب میں اکھنور کے قریب اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پیٹرولنگ کی ڈیوٹی پر تھے کہ ان کی موٹر بوٹ کا انجن فیل ہو گیا۔ ان فوجیوں کی مدد کے لیے ایک ریسکیو بوٹ بھیجی گئی، جس میں ستیہ شیتل کے 3 ساتھی تو سوار ہو گئے، تاہم پانی کی ایک طاقتور لہر کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کی رسی ستیہ شیتل کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور لہر انہیں 400 میٹر دور پاکستان کے علاقے سیالکوٹ بہا لے گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی اور فائرنگ کے واقعات تو اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، تاہم زیر حراست فوجی کو بغیر کسی تشدد کے واپس بھیجنا دونوں ملکوں کے تعلقات کی تاریخ میں غیر معمولی واقعہ ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی لاہور۔
کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
تو میں جتنا پرسکون رہتا ہوں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, یہی میرے لیے بہتر.
کہ موجہ ہی موجہ تھی اور پانچوں انگلیاں گھی میں تھی.
میرے ابو برونز تھے لیکن ابو سے میں جیتنا چاہتا ہوں.
بچے کو جنم دینے کے 5 مہینے بعد کامن ویلتھ گیم کے فائنل لڑ رہی تھی.
گول ٹیسٹ میں یونس خان ثابت قدم, مصباح الحق کے سکون سے دوسرے کیوں پریشان, اور کامن ویلتھ گیمز میں کارکردگی صفر لیکن افسروں کی موجہ ہی موجہ. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ گول میں جاری ہے. پاکستانی ٹیم 6 ماہ بعد ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے, تاہم اس کی پہلی اننگز کو ابتدائی جھٹکے کے بعد یونس خان کی شاندار اننگز نے استحکام دے دیا. جب پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کچھ مہربان دوست مصباح الحق سے کپتانی کا سوال نہ کریں کہ وہ کب تک کھیلتے رہیں گے, اور ورلڈ کپ تک کپتان بنائے جانے کے بعد تو وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن مصباح الحق کو بھی اس طرح کے سوالوں کا جواب دینا اچھی طرح آ گیا ہے.
میں ہمیشہ پرسکون رہتا ہوں اور میرے خیال میں لوگوں کو اسی وجہ سے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے, تو میں جتنا پرسکون رہتا ہوں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, یہی میرے لیے بہتر. نہ میں نے کبھی سوچا ہے, میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ آپ جو میچ کھیل رہے ہیں صرف آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کل کا نام ہمیں پتہ ہے, اگلے سیکنڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے, تو پھر آپ 2015 ورلڈ کپ کا کیا سوچیں گے.
بیسویں کامن ویلتھ گیمز انگلینڈ کی 28 سال میں پہلی مرتبہ برتری کے ساتھ اختتام کو پہنچ چکے ہیں. جیتنے والے جشن منا چکے, اور جن کی کارکردگی میں کمی بیشی رہ گئی وہ اس کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہیں کہ غلطی کہاں اور کیوں ہوئی. لیکن پاکستانی اسپورٹس کے کرتا دھرتا ان غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے بھی یا نہیں, کیونکہ ماضی کی طرح کامن ویلتھ گیمز میں بھی یہی دیکھا گیا کہ آفیشلز, وزیر, مشیر اور افسروں کی پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں. اسی موجہ ہی موجہ پر نظر ڈالی ہے شفیع نقی جامعی نے.
پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کے لیے 62 رکنی بھاری بھرکم جتھا گلاسگو بھیجا, جس میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ مینیجرز اور کوچز کے نام پر آفیشلز کی بڑی تعداد شامل تھی. یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تھے, اور رہے وہ سرکاری افسران جو مبینہ طور پر سرکاری خرچے پر سیر سپاٹے مقدر میں لکھوا کر دنیا میں آئے ہیں, تو گلاسگو میں ان کی بھی کوئی کمی نہ تھی. یہی نہیں بلکہ اسپورٹس بورڈ کے کرتا دھرتاؤں کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر بھی فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی تصاویر سے اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلاتے رہے کہ دیکھ لو ہم بھی یہیں پر ہیں. مطلب یہ کہ موجہ ہی موجہ تھی اور پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں. لیکن اس موج مستی میں کھیل, کھلاڑی اور کارکردگی کو بھی ذرا ناپتے ہیں. 62 رکنی دستہ, 12 کھیلوں میں حصہ, تمغے صرف 4 لے کر وطن واپس آتا ہے. بھلا بتاؤ اسے کوئی کارکردگی کہے گا؟ یعنی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اور طرفہ تماشا تو یہ بھی کہ بین الصوبائی رابطے کی وزارت کے وہی وزیر موصوف جو ان کھیلوں کے دوران گلاسگو میں رہے, کھیلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہی رہے اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا تنازع نہ ہوتا تو کارکردگی مزید بہتر ہوتی. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ سر یہ سارا بکھیڑا تو آپ ہی کی حکومت نے پھیلایا نا, کہ نہ سرکاری سرپرستی میں اولمپک ایسوسی ایشن قائم کروائی جاتی اور نہ ہی پاکستان اسپورٹس بورڈ یوں سسکتا اور دم توڑتا. اسی سرکاری مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کامن ویلتھ گیمز کے ہاکی کے مقابلوں میں شرکت سے محروم رہا. اچھا ہاں ایک بات اور جسے سمجھنے کے لیے راکٹ سائنس میں آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں, اور وہ یہ کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی شرکت کے ضمن میں جب یہ بات سب کو اچھی طرح پتا تھی کہ ریسلنگ اور باکسنگ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کھیل میں تمغے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں, تو پھر بھاری بھرکم اخراجات کے ساتھ دیگر کھیلوں میں کھلاڑی اور آفیشلز کی یہ فوج ظفر موج کیوں بھیجی گئی؟ کیا پھوکٹ کی کمائی تھی یا لاٹری نکل آئی تھی؟ لان باؤلنگ جیسے کھیل کو پہلی بار شامل کروایا گیا اور اس میں اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے دو ایسے افراد کو ملک کی نمائندگی تھما دی گئی جو گلاسگو میں محض کلب کی سطح پر کھیلتے ہیں اور ایک ریسٹوراں چلاتے ہیں. چلتے چلتے چند جملے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بارے میں بھی, جسے لوگ اب سفید ہاتھی سے تشبیہ دیتے ہیں. اسپورٹس بورڈ کا ایک ہی کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور کوچنگ ہو, لیکن اس کام کے علاوہ یہ ادارہ باقی تمام کام کرتا ہے, اور اس کے عوض پاکستانی اسپورٹس کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس کے سٹاف کی تنخواہوں اور دیگر مراحت پر خرچ ہو جاتا ہے. بات یہیں آ کر نہیں رکتی, بلکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے سابق ڈائریکٹر جنرل اپنی پوری توانائی اور ایڑی چوٹی کا زور پاکستان کی نمائندہ اولمپک ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے اولمپک ہاؤس خالی کروانے اور مبینہ طور پر انہیں پولیس سے پٹوانے پہ صرف کرتے کرتے دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. اوپر والا ان پہ رحم کرے, عجب آزاد مرد تھے وہ بھی. تو کیسا رہا یہ ماتم سینہ کو بھی اور سیاپا, اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی دہائی۔
پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز میں باکسنگ اور ریسلنگ کے علاوہ جوڈو میں چاندی کا تمغہ جیتا، جو نوجوان شاہ حسین کی مرہون منت تھا۔ شاہ حسین 1988 کے سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے باکسر حسین شاہ کے بیٹے ہیں۔ شاہ حسین کی نظریں اب اولمپکس پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے والد سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد جانا ہے ورلڈ چیمپئن شپ ایشین گیمز کوریا میں، اس کے بعد مجھے 2016 کا برازیل کا اولمپک میں انشاءاللہ جانا ہے۔ اس کے لیے بھی سپورٹ بھی چاہیے پاکستان کی۔ میرے ابو برونز تھے لیکن ابو سے میں جیتنا چاہتا ہوں، سلور بھی نہیں گولڈ ہوگا انشاءاللہ۔
اور اب بھارت کی باری، جس نے کامن ویلتھ گیمز میں 15 طلائی، 30 چاندی اور 19 کانسی کے تمغے جیت کر 71 ملکوں میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے بھارت کی اس کارکردگی پر بی بی سی ہندی سروس کے سینئر ساتھیوں میں سے ایک وجے رانا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ 4 سال پہلے دہلی میں 38 طلائی تمغوں کے بعد اب صرف 15 گولڈ میڈلز، تو کیا اس کارکردگی کو اطمینان بخش کہا جا سکتا ہے؟
دو کھیلوں میں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، ایک تو ریسلنگ جس میں 5 گولڈ اور 6 سلور تھے، یعنی کہ 11 فائنلز میں انڈین ریسلرز تھے۔ شوٹنگ میں 4 گولڈ ہیں اور 9 سلور ہیں، یعنی کہ 13 فائنلز میں انڈین شوٹرز تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اچھا پردرشن ہے، کافی اچھا انہوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے۔
وجے رانا سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ بھارت کے تمغے کم ہونے کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ تیر اندازی، ٹینس اور گریکو رومن کشتی اس مرتبہ شامل نہیں تھے؟
ٹینس میں کم سے کم 4 ان کو ملنے والے تھے، شوٹنگ میں کئی ہوتے، اور گریکو رومن میں تو پچھلے کھیلوں میں بھی دبدبا رہا تھا۔ اور تو اور یہاں کوشش یہ بھی تھی کہ ریسلنگ کو بھی شامل نہ کیا جائے، جس کو لے کر کے کافی پروٹیسٹ کیا بھارت نے، اور آخر میں پھر ریسلنگ کو شامل کر لیا گیا۔
وجے رانا سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کرکٹ کے سامنے کسی دوسرے کھیل کا چراغ نہ جلتا ہو اور جہاں اولمپک ایسوسی ایشن کے عہدیدار کرپشن اور اقربا پروری کے الزامات کی زد میں بھی ہوں، وہاں اتنے سارے کھیلوں میں کامیابیاں، یہ سب کیسے؟
جہاں تک ایسوسی ایشن کی پالیٹکس کا سوال ہے تو وہ ساری ایسوسی ایشن زیادہ تر بڑے بڑے پالیٹیشنس ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان ادھیکاریوں کا کوئی بہت بڑا رول کھیلوں کو آگے بڑھانے میں نہیں ہے، وہ کیول اپنی پوزیشن، اپنے الیکشن، اپنے پربھاؤ اس کو مضبوط کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوچ ہیں، جو ٹیم مینیجرز ہیں، ان میں پرانا کمٹمنٹ ہے، جیسے جو باکسنگ کے جو کوچ تھے مسٹر سندھو، وہ ایک دیوانگی ہے کھیل کے پرتی۔ تو کچھ ایسے نیچے کے سر پر لوگ ہیں جو جی جان لگا دیتے ہیں اپنے کھلاڑی کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو بڑی عزت، پیسہ بھلے ہی نہ ملتا ہو لیکن ان کو عزت بہت ملتی ہے۔ جیسے ویٹ لفٹنگ ہے، ریسلنگ ہے یا باکسنگ ہے، اس میں ایسے بہت سے کھلاڑی ہیں جو ہندوستان کے پچھڑے ہوئے علاقوں سے آتے ہیں، جیسے منی پور ہوا، یا سوشلی بیکورڈ جیسے ہریانہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا بھید ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو علاقے ہیں، ان کھلاڑیوں میں بڑی بھاری ایمبیشن ہے، اور ان کے لیے کھیل اپنی غریبی سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔ انہیں اچھی نوکری مل جاتی ہے، انہیں اوارڈ مل جاتے ہیں جب وہ میڈل جیت کر کے جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، یہ جو سریتا دیوی جس نے باکسنگ میں سلور میڈل جیتا، وہ 5 مہینے پہلے ایک بچے کی ماں بنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کیول 4 مہینے کا پریکٹس کرنے کا وقت ملا، ادروائز میں گولڈ جیت سکتی تھی۔ تو آپ کلپنا کیجئے کہ نارتھ ایسٹ کی ایک بڑی غریب علاقے سے آنے والی ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے کے 5 مہینے بعد کامن ویلتھ گیم کا فائنل لڑ رہی تھی۔ تو کل ملا کے جد و جہد اتنی ہے، سنگھرش اتنا ہے جیون میں، کہ اس سنگھرش سے ابھرنے کے لیے یہ کھلاڑی کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود۔
پاکستان فٹ بال ٹیم انڈیا کے خلاف 2 میچ کھیلنے کے لیے اگلے ہفتے انڈیا پہنچ رہی ہے۔ دونوں میچ بنگلور میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سیریز مکمل ہوتے ہی 21 اگست کو پاکستان ٹیم انڈیا سے بحرین پہنچے گی، جہاں وہ اگست کی 25 تاریخ کو بحرین اولمپئن کے خلاف میچ کھیلے گی، اور 27 اور 29 تاریخ کو پاکستان ٹیم مقامی ٹیموں کے خلاف میچ کھیلے گی۔ بنگلہ دیش نے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے 15 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ مشفقر رحیم کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے انفرادی مقابلوں کے لیے پاکستان نے 8 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ورلڈ کبڈی لیگ آج سے شروع ہو رہی ہے، اور لیگ کا پہلا میچ آج لندن میں کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے نئے فیچر کا، جس کا عنوان ہے غزہ میں کون اور کہاں مارا گیا۔ موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، احوال غزہ، موت در موت۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا۔ اسٹوڈیو مینیجر یہاں لندن میں گرہم وائٹ، اور ان سے 4000 میل دور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ ایڈیٹر تھے سکلان امام، اور آج کی ہماری پروڈیوسر ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی ہنی علی۔ خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے, لیکن یہاں لندن سے ہماری پوری ٹیم کو اجازت. شب بخیر.
دو ہزار گیارہ میں عراق سے امریکی انخلا کے بعد آج پہلی بار امریکی جیٹ طیاروں نے عراق میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی ہے تاکہ شہر اربیل کا دفاع کیا جا سکے جہاں امریکی سفارت خانہ اور اہلکار موجود ہیں. بین الاقوامی فلاحی ادارے میڈیسن سان فرنٹیئرز کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں میں کم از کم 40,000 افراد ہولناک صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں ایک مسجد پر بمباری کی گئی ہے جس سے ایک 10 سالہ بچہ ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں. نیپال کی حکومت نے پہاڑوں پر گائیڈ کی حیثیت سے جانے والے شیرپا گائیڈز کی انشورنس پیکج میں اضافے پر رضامندی ظاہر کی ہے. شیرپا گائیڈز ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت دیگر چوٹیاں سر کرنے میں سیاحوں کی مدد کرتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.